اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 کو دیکھیے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بس جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن اس کے برعکس، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کے دل میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہی چیز ہمارے ہر روپ میں دکھتی ہے. ہماری دعائیں ہماری سوچوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہمارے اعمال، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے دل کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر اس کو صحیح کر لیا جائے تو باقی سب صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. ہم سب اس دعا کے اوپر اپنے دل کو مائل کر لیں کہ اللہ جتنی فکر اس دنیا کی ہے اس سے زیادہ آخرت کی لگا دے، اور ہمارے غم، ہمارے ہم اس دنیا سے بڑھ کر آخرت کے غم بن جائیں. ہماری خوشیاں، ہماری امیدیں ساری کی ساری اس دنیا کے ساتھ ہی لگنے کی بجائے اس کا بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف لگا دے. اور اصل یہی بات ہے، جس انسان کی زندگی جو ہوگی اسی کے مطابق اس کی کوششیں ہوں گی. اگر ہم اپنا جائزہ لیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں چاہنے والے ہیں یا صرف دنیا، یا پھر کیا زیادہ ہے اور کیا کم ہے؟ اس کا اصل جائزہ ہم اپنی مصروفیات سے لگا سکتے ہیں. ہماری دوڑ دھوپ کس طرف ہے؟ صرف ایک دن کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. آج وہ نہیں جو کل آنے والا ہے، وہ کل جو گزر گیا. صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کیا اس کو لکھ کے دیکھیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں سے بہت بڑا حصہ ہماری اس دنیا ہی کے متعلق ہے. یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دنیا کے لیے کرنا گناہ ہے یا ناجائز ہے. ان میں کچھ بھی ناجائز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب دنیا کو آخرت کی قیمت پہ ہم لینے لگتے ہیں تو وہ ناجائز ہونے لگتی ہے. انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بات ہوگی. آگے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، بس یہ گنتی ہی کے تو روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. مجھے اس کو پڑھتے ہوئے ایک دم ایسے ہی لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کا کہا. حالانکہ یہاں حج کے بعد کے جو دن ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ کیسے حاجی منا سے کچھ تو فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ وہاں کچھ دن، دو تین دن رہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہماری دنیا ہی تو ہے. اب اس شعور کے ساتھ ذرا دوبارہ اس آیت کو اگر میں بولوں کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، یعنی تمہاری زندگی، تمہارے ماہ و سال، تمہاری یہ چھوٹی مختصر سی زندگی تمہاری آنے والی زندگی کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، تو اس کو اللہ کی یاد میں بسر کر لو. پھر جو کوئی جلدی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. حج کا اصل سبق تقوی بھی ہے کہ انسان وہ چند دن کی پریکٹس اس طرح کی کر لے کہ وہاں جو کچھ وہ ایک اضطراری حالت میں کر رہا تھا وہی سب کچھ اس کو پھر اس کے بعد اپنے شوق سے کرنا آ جائے. بہت سارے ساتھی جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ تین دن جو حج کے دن کہلاتے ہیں، خاص طور پہ عرفات اور منا اور مزدلفہ کے بیچ میں گزرتے ہیں. آپ ذرا ان تین دنوں کو اپنی عملی زندگی میں لا کے دیکھیں تو کیا ایک چھوٹی سی سامان کی پوٹلی ہوگی آپ کے پاس؟ دو ایک آدھ جوڑا ہوگا، اس میں کچھ کھجوریں، ایک چپل، ایک تکیہ یا کچھ بھی. اگر دیکھا جائے تو زندگی میں گزارے کی تو یہی چیزیں تھیں نا. لیکن جب ہم نے اپنی دنیا بڑھائی تو نتیجہ کے ہوا کہ دنیا کے لیے کوششیں بھی بڑھنے لگیں، اور پھر جب کوشش زیادہ ہوئی تو انسان تھک جاتا ہے. ہم جب ایک چیز میں زیادہ تھکتے ہیں تو دوسری چیز ہماری کمزور ہوتی ہے. آج بہت سارے لوگ بڑے دل اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بڑھ بڑھ کے آنا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز ان کو نہیں آنے دیتی وہ دنیا کے لیے بے شمار قسم کی کوششیں ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکا لیتا ہے کہ آخرت کے وقت اس کو خود بخود نیند آنے لگتی ہے, تھکنے لگتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا چلو اس کو پھر دعاؤں سے ہی مانگ لیتے ہیں. تو آخرت صرف دعاؤں سے نہیں ملتی, اس کے لیے کوشش اور تقویٰ. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. سوچے, چلیے اپنا جائزہ لے لیتے ہیں, کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں؟ میں دن میں کتنی بار اپنے آپ کو میدان محشر میں کھڑا پاتی ہوں؟ کتنی دفعہ مجھے اس جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی کی دینی ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ساتھی اس چیز کو عملی طور پہ کئی دفعہ دیکھ چکے کہ جب کوئی ہمیں استعمال کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو جو ہی پھر وہ وقت پورا ہو جاتا ہے پھر وہ ایک ایک چیز چیک کرتا ہے, تم نے سب ٹھیک رکھا. بعض دفعہ آپ گھر لیز پہ لے لیتے ہیں 2-3-4-6 مہینے, پھر اینڈ پہ ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے, حساب لیا جاتا ہے, بجلی کا بل کتنا, پانی کا کتنا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں رہنے اور اس کے کھانے پینے اس کا کوئی حساب نہیں لے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہمارے حساب لے تو لے لیکن عذاب نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے. اس کے بعد اگلی آیات یعنی آیت نمبر 204 سے لے کر آیت نمبر 208 میں دو مختلف کردار ہیں. ہم سب نے سب سے بے نیاز ہو کر خود کو ان دونوں کرداروں کے روپ میں دیکھنا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کون ہوں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں, یعنی بہت بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی خوبصورت باتیں, ہنسنے والی, مذاق والی, اپنی ہمدردیوں والی, محبتوں والی باتیں کرتا ہے, اور اپنی نیک نیتی پر بار بار وہ خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے. یعنی جب کبھی دیندار معاشروں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں تو بہت سنسیئر ہوں, بڑی محبت ہے دین سے, بڑا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو, اور بات کا یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھا لیتا ہے, مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے, کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے, حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اپنے وقار کا خیال اس گناہ پر جمع دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں تک ایک کردار, دنیا دار, دل میں دنیا بسی ہوئی, دل میں دنیا کے غم, دنیا کی محبتیں, دنیا کی چاہتیں, لیکن زبان سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں دین کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے اگر ایک انسان واقعی دنیا کے اندھیروں میں تھا, اس کی دنیا میں بہت کچھ تھا, لیکن اللہ نے اس کو اپنے کلام سے جوڑ دیا, آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے, وہ اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ شخص ہے جو کئی سالوں سے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کئی سالوں سے اپنے آپ کو دین والا کہلا رہا ہے. لوگ اس کو عالم, فاضل اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی کا نام ان آیات میں آتا ہے کہ جب دیکھتا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو کھڑا ہو کے کہتا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی بات سنو, یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, لیکن جب پیچھے جاتا تو آپ کی جڑیں کاٹتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیوں کہتے ہو جب لوگ پہلے موجود ہیں آ کے سننے کو, تو ان کو تو پتہ ہی ہے اللہ کا رسول ہے. اصل تو خیر خواہی وہ ہے کہ تم وہاں جا کے کرو جہاں اللہ کے نبی کی بات نہیں پہنچی. یہ تو ایک کردار ہے, لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک مفسد ہے جس کی زندگی دو رخی زندگی ہے. پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر ان کو جوڑ کے دیکھیں تو وہاں بھی دنیا اور آخرت کی بات ہوئی, یہاں بھی دنیا اور آخرت کے چاہنے والے دو لوگوں کی بات ہے. ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, کہیں میں ایسی تو نہیں ہوں؟ جب باتیں کرنے پہ آتی ہوں تو اتنی والی باتیں تو نہیں کرتی کہ جس محفل میں میں جاؤں لوگ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے بڑا مزہ آتا ہے, آپ تو شمع محفل ہیں, آپ کی وجہ سے تو بہت رونق لگ جاتی ہے. لیکن جب میں اکیلی ہوتی ہوں, عملی طور پہ اپنی زندگی میں آتی ہوں, تو میری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میری ساری سرگرمیوں کا رخ کیا ہے؟ اور اس کردار کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ ایون اگر لوگ اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا خوف کھاؤ, یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ جو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک لیتا ہے, جیسے کہ کفل کے ہاتھ رک گئے تھے. اسی طرح یہ جملہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک موقع پہ کہا تو اتنی خشیت طاری ہوئی کہ زمین پہ بیٹھے اپنے گال جو تھے زمین پہ چپکا دیے, رونے لگے. کہنے لگے تم نے مجھے بہت بڑی ذات کا واسطہ دے دیا، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ایسا کردار جو دل کا کھوٹا ہوتا ہے وہ اس جملے کو سن کے انا کا شکار ہونے لگتا ہے، ایگو آتی ہے، اخذت خل عزت بالاسمی، اس کو گناہوں میں اور عزت محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے آرام سے بیٹھو۔ مجھے یہ بات پڑھتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، اس کی کیا مطلب اس میں ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن میری خود ہی ایک بہت اچھی ساتھی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک موقع پہ بازار میں تھی تو وہاں اسٹیچوز، اور اب آپ کو پتہ ہے یہ اب نان مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے تو کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن اپنے ملکوں میں جب لوگ ایسے بوتیکس اور ایسے ٹیلرز کے پاس دیکھتے ہیں اسٹیچوز، تو کہنے لگی میں کہیں گئی اور وہاں دکان کے باہر جو ڈمیز پڑی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کپڑے سجے ہوتے ہیں، تو کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے شاید، بہرحال بات تو اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس دکاندار کو کچھ کہا کہ دیکھیں آپ کو حیا کرنی چاہیے، ہم عورتیں ہیں تو آپ اس طرح کا، انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے، تو اس نے اس کا پھر دوسرا کپڑا بھی اتار دیا غصے میں آ کے کہ تم مجھے کہنے والی کون ہوتی ہو۔ میں اس سے بالکل نہیں اتفاق کرتی کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، یا انہوں نے کہا نہیں، لیکن حقیقت ہے کچھ لوگوں کے دل اتنے کھٹے ہو چکے ہوتے ہیں دین سے کہ ذرا ان کو دین کی بات کرو تو وہ اور اونچی آواز سے میوزک سننے لگیں گے، وہ اور اونچی آواز سے سر میں آنے لگیں گے، کیوں کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایسے شخص کا انجام بتانے کے بعد جس نے اپنے آپ کو اس سستی دنیا کے سوداگر کی صورت میں ضائع کر دیا، ایک دوسرے کردار کی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی تو ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طلب میں کھپا دیا، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے کہ جو اپنا سب کچھ اپنے رب کو دے کے بھی خوشی مناتا ہے اور غم رکھتا ہے دل میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہ کر دے، میری اس قربانی کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو ضائع نہ کر دے۔ کئی لوگوں کا نام آتا ہے، صہیب رومی کا نام آتا ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئے، گھر والوں نے چیزیں لے لی، بچے لے لیے، مال و دولت دے دیا، انہوں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے وہ حق مل گیا کہ اب میں اس کے پیچھے تمہاری طرف پلٹ کے نہیں دیکھوں گا۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے عبد الرحمن بن عوف یاد آ جاتے ہیں کہ جب ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف چلے، بیوی اور بچہ ساتھ تھا اور مال و دولت تھا، بہت بڑے تاجر تھے مکہ میں، لیکن چند قدم آگے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور یہ بچہ تو ہماری نسل ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ کہا یہ لے لو، بچہ انہوں نے لے لیا اپنے گھر والوں نے۔ تھوڑا اور قدم آگے گزرے تو سسرال والوں نے بیوی کو روک لیا کہ ہم نے اپنی بیٹی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اب اس کو ادھر ادھر لے جاؤ، بیوی بھی چلی گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو بھائی آگے آگے کہنے لگے کہ یہ مال تمہارے ساتھ مل کے کمایا ہے، تم اس کو نہیں لے کے جا سکتے، وہ بھی دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو صرف تن پہ کپڑے تھے، کہا اللہ کے نبی آج صرف اپنا ایمان بچا کے آ گیا۔ آپ نے کہا کہ عبد الرحمن تو نے نفع کا سودا کیا۔ ہم سب سوچیں، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کبھی ہمیں اسلام کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے، ہمارے قدم کس چیز نے روکے ہوئے ہیں، ہم کیوں مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، کیا ہم زمین کو تو نہیں لگ چکے، کیا ہم نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا؟ آپ کوئی چیز بیچ دیں تو کیا وہ آپ کی رہتی ہے؟ کوئی گاڑی جو آپ پچھلے ایک سال پہلے بیچ چکے کہ آج آپ اس کا کلیم کر سکتے ہیں؟ کوئی کمپیوٹر جو آپ بیچ چکے کہ آج آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، سورۃ توبہ میں تو بڑی پیاری آیت آئے گی انشاءاللہ، وہاں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا آپ کیسے بیچا ہے، لیکن یہاں ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں گے اور اپنے پارے کے تھیم صبر کے ساتھ ان کو ملا کے دیکھیں دونوں آیات کو، تو اس کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ جو اس دنیا پر صبر نہیں کر پاتے، اس دنیا کی کیا چیزیں ہیں، مٹی چونا ہے کیا، جس کو لوگ کہتے ہیں گولڈ پلیٹڈ، اندر مٹی ہوتی ہے، آپ شیشے کا نام کرسٹل رکھ کے خوشیاں منا لیں، ہے یہ مٹی؟ وہ کہتے ہیں نا یہ دنیا وہ ہے جو مل جائے تو مٹی، نہ ملے تو سونا ہے، جو نہیں ملا ہوتا وہ سونے کا لگتا ہے، ہائے پیاری چیز، اور جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں سو کے، اب تو نظر اس پہ ہے جو دکان میں پڑا ہوا ہے کسی کے شو کو اس میں سجا ہوا۔ اس دنیا کے پیچھے کیا میں نے اپنے آپ کو تو نہیں رکھا ہوا؟ تو جو اس دنیا پہ صبر نہیں کر پاتا نا، پھر اس کو آخرت میں بہت صبر کرنا پڑے گا۔ فما صبرهم علی النار، ایک جگہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آج کیا پھر یہ صبر کرتے ہیں آگ پر؟ دنیا میں یہ نہیں پیچھے رہ سکتے تھے کسی چیز سے، تو چلیں پھر آج پیچھے رہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ میں ان دونوں کرداروں میں سے کس کردار کی حامل ہوں۔ جب کوئی مجھے اللہ کا خوف دلاتا ہے تو کیا میں ڈر جاتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنی چیزوں کو بیچنے کو تیار ہوں؟ اگر ہے تو آئیے پھر اگلی آیتیں سنتے ہیں۔ دل کو کھول کر، دماغ کو بند کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا پہ چلنا دماغ کا فیصلہ نہیں، یہ دل کا فیصلہ ہے۔ جیسے آج آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی عقل کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ عقل تو کہتی کہ روزے سے ہیں، دیر تک سوتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں تاکہ کھانا کھا نہیں سکتے، پکا پکا کے تو خوش ہوں۔ عقل تو آپ کو کبھی یہاں نہ آنے دیتی، لیکن میں آپ کو پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ جو آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا دل آپ کو لے کر آیا۔ آپ کو کوئی 10 باتیں قائل بھی کرتا نا، نہیں چلو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، چلو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، جیسے شاید آپ نے بھی اپنی کچھ ساتھیوں کو کہا ہو، لیکن وہ نہیں آ پائے کیونکہ ابھی ان کے دل نہیں تیار۔ کیا میں نے سچ کہا؟ کوئی آپ میں سے مجبوری پہ تو نہیں آیا؟ آپ تو جاب کرتی تھیں اس وقت پہ، آپ چھٹی پہ آئی ہیں یا چھٹی لی ہے، کیسے آئی ہیں آج؟ الحمدللہ۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان کا دل آ جاتا ہے نا، تو وہ اسکیجولس بھی سیٹ کر لیتا ہے۔ دعا کریں کہ یہ دل ہمارا اس چیز پہ آ جائے۔